بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير سامعین کرام، قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی معجزات میں سے اختصار کے ساتھ ایک معجزے کا تذکرہ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں ہم کرتے ہیں، جس میں ربانی فرمان ہے وما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یعظم عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ترجمہ ہوگا کہ تمہارے پروردگار سے آسمان میں اور نہ ہی زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اوجھل چھپی ہوئی اور غائب نہیں ہے. ما یعظم اوجھل نہیں ہے، غائب نہیں ہے، آسمان میں ہو یا زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز رب کے علم سے باہر نہیں ہے، اس سے غائب اور اوجھل نہیں ہے. ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور نہ ہی اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز، ذرہ اس سے چھوٹی چیز اور نہ ہی ذرے سے کوئی بڑی چیز. الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں درج ہے. اس میں کئی باتیں، اصل آیت جو بتانا، آیت کا اصل مضمون اور مقصود ہے رب تبارک و تعالیٰ کے علم کامل کا بیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کے بیان میں، اس کی ربوبیت اور اس ضمن کی بحثوں میں اللہ کے علم سے متعلق کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے اور ہوتی رہتی ہے، بار بار یہ بیان آتا ہے. قرآن میں سورہ انعام میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے پاس غیب کے خزانے کی کنجیاں ہیں. ہاں، کوئی آسمان اور زمین کی کوئی چیز، زمین میں ڈالا جانے والا کوئی بیج ہو یا درخت سے جھڑنے والا کوئی پتا ہو، کوئی بھی چیز اللہ کے حکم اور علم کے بغیر نہیں ہوتی. ہاں، زمین کی تاریکیوں میں بھی کوئی چیز چھپی ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے. وہاں یہ بیان کیا گیا تھا اور یہاں بھی اللہ نے کہا کہ ذرہ برابر چیز بھی، وہ چاہے زمین میں ہو یا آسمان، اللہ سے مخفی نہیں ہو سکتی، چھپ نہیں سکتی. ایک بات پتہ یہ بھی چلا کہ زمین کی جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں بہت ساری چیزیں ہیں اور سب سے چھوٹی چیز بھی انسان کے علم میں تھی ماضی میں اور قرآن کے نزول کے وقت میں، وہ ذرہ ہی تھی. اور آسمان میں بھی بہت ساری موجودات ہیں. اللہ نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ آسمان کی چیزوں میں بھی بہت بڑے بڑے وجود ہیں. یہ ہم کائنات میں، کائنات کے اوپر آسمان، آسمان کے اوپر کی چیز، ان موجودات میں سے کوئی ذرہ برابر چیز. تو ایک چیز تو یہ کہ اوپر بھی موجودات ہیں، مخلوقات ہیں. پھر آگے اللہ نے کہا کہ اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو. جیسا کہ میں نے عرض کیا، نزول قرآن کے وقت دنیا کے لوگوں کو، کتنے بھی بڑے عالم ہو، اس بات کا شعور اور ادراک نہیں تھا کہ ذرے سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو سکتی ہے. ذرے سے، ذرے کو معلوم چیزوں میں سب سے کمتر اور سب سے چھوٹی چیز، اسی لیے محاوروں میں، مثالوں میں، زبان و بیان میں سب سے چھوٹی چیز ذرے کے طور پر بیان کیا تھا، کہ ذرے سے لے کر آفتاب تک. آفتاب انسان کی کھلی آنکھوں سے دکھائی دینے والی بات اور معلوم کے اعتبار سے سب سے بڑا وجود اور ہیکل تھا. ستارے وغیرہ میں اس سے کروڑوں گنا بڑے ستارے موجود ہیں، لیکن ننگی آنکھ سے یا انسان کے اس وقت کے علم کے مطابق یہی سب سے بڑا ستارہ تھا. حضرت ابراہیم نے جیسا کہ کہا، تو قوم کو سمجھانے کے لیے مناظراتی طور پر جو کہا تھا نا، ستارے کو کہا یہ رب ہے، پھر ڈوب گیا، کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پھر چاند کو بھی کہا کہ یہ سورج ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا ہے. ہاں، سب سے بڑا اس وقت یہ جانا جاتا تھا، اور اسی لیے آگ کی پرستش کرنے والے سورج کو سب سے بڑا دیوتا اسی بنیاد پر مانتے تھے کہ آگ کے منبع اور مصدر کی حیثیت سے ان کے علم کے مطابق سب سے بڑا وجود سورج کا ہے. چونکہ آگ کو وہ پوجا کے لائق مان رہے ہیں، اور سورج چونکہ آگ کا سب سے بڑا سرچشمہ اور منظر دکھائی دے کہ وہاں مستقل آگ جل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سراج منیر، سراج وہاج کہا. سراج منیر نے سراج وہاج، روشن چراغ. تو اس اعتبار سے جلنے والا، ہاں، شولوں کے ساتھ جلنے والا، وہ سب سے بڑا دیوتا کہلایا ان کے نزدیک. بہرحال یہ ایک سب سے چھوٹا جز ذرہ تھا، اور اسی کو جزء لا یتجزا کہا جاتا تھا، کہ ایسا جز جس کو مزید جز میں اجزاء میں تقسیم نہ کیا جا سکے، جس کو ٹکڑے نہ کیا جا سکے. یہاں میرے پاس ایک عبارت جو میں نے تیار کی تھی، سب سے چھوٹا جز ایٹم یا ذرہ کہلاتا تھا. میرے علم کے مطابق ایٹم جو کہتے ہیں کہ ذرے سے بھی چھوٹا، کسی بھی چیز کا مادے کا سب سے چھوٹا عنصر ایٹم، مادہ عنصر کہہ لیں اسے، اس ایٹم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو مزید اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا، اسے توڑا نہیں جا سکتا. 19ویں صدی تک یہ تصور تھا کہ ذرے کی تقسیم ممکن نہیں ہے، یا ایٹم کی کہہ لیجئے. ہاں، گزشتہ دہائیوں میں ذرے کی تقسیم کی کوشش کی گئی اور کامیاب ہوئی. گزشتہ دہائیوں میں، یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں یہ بحث کر رہا ہوں، ہم کچھ سائنس کی بات تفصیل سے پڑھنے کے لیے نہیں یہ بحث کر رہے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے علمی معجزات کے بیان میں. اب یہ اشارہ کر رہے ہیں، آدمی نیٹ کا زمانہ ہے، ان چیزوں کی تفصیل بہت بیانات کے ساتھ جو ہے حاصل کر سکتا ہے. ہاں، اور معلوم ہوا کہ ذرہ یا ایٹم پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون کا مجموعہ ہے. قرآن نے ذرے سے چھوٹا کہہ کر اس کی نشاندہی کی تھی. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ ذرے کو جو ایٹم ہوتا ہے، جو جزو لا یتجزا کہلاتا ہے، کہ اب مزید اس کا کوئی چھوٹا ٹکڑا نہیں ہو سکتا. اس چھوٹے سے نہ دکھائی دینے والے وجود کے اندر نہ دکھائی دینے والا الیکٹرون اور نیوٹرون یا پروٹون موجود ہوتا ہے، اور اس کے مرکزے کو غالباً نیوٹرون کہتے ہیں، اس میں بھی مرکزہ ہوتا ہے. اس کو اگر توڑا جائے تو دھماکہ ہوتا ہے، اور پھر ٹوٹنے کا سلسلہ ارد گرد قائم ہو جاتا ہے، برقرار ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے یہ ایٹم ٹوٹتا ہے دھماکوں کا سلسلہ بڑھتا ہے. سائنس والے اس طرح بتاتے ہیں، واللہ عالم. تو ایٹم کو بھی توڑا جا سکتا ہے، اس کو بھی جز میں بانٹا جا سکتا ہے. یہ تحقیق میں آیا قرآن نے 1400 سال پہلے، جبکہ دنیا کے علوم اور اہل علم اس کو نہیں جانتے تھے کہ ذرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے. لوگ مثال دیتے تھے کہ اگر کسی سوراخ سے، گھر کے اندر اندھیرے گھر میں سوراخ سے سورج کی روشنی آ رہی ہے، اس روشنی میں شعاع کے درمیان جو باریک باریک ذرات، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نظر آتے تھے، اسی کو ذرہ کہا جاتا تھا. تو قرآن نے ذرے سے چھوٹا کہہ کر اس کی نشاندہی کی 1400 سال پہلے، جو آج کے سائنس کی دنیا 19ویں صدی کے گزر جانے کے بعد جو ہے، یہ 20ویں اور 19ویں صدی میں، 1900 تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا. قرآن نے ذرے سے چھوٹا کہہ کر اس کی نشاندہی کی تھی، اور ولا فی السما کے جملے سے، زمین سے ہٹ کر، ہاں، اجرام فلکیہ میں ذرات کی وہی کی موجودگی اور ان کی اسی خصوصیات کا اس بات کیا، اس پر دلالت فرمائی. ہاں، اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقائق، سوال یہ ہے کہ یہ حقائق کہاں سے جان سکے، کہاں پڑھا تھا آپ نے، کس اسکول کالج لیبورٹری میں اس کو ریسرچ کر کے جانا تھا اور یہ بیان کیا، جب آپ کے لیے اس زمانے میں 1400 سال پہلے یہ ممکن نہیں تھا، نہ اس کے امکانات اور آلات تھے. تو بالکل ظاہر سا نتیجہ یہ ہے کہ یقیناً یہ وحی الہی کا حصہ ہے. ہاں، ہم ایک اور بحث ہے کہ ہر چیز کو توازن کے ساتھ پیدا کیا، لیکن اس کو اگلے درس کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. یہاں فی الحال انہ الحق کی روشنی میں، یہ سعودی عرب کے علماء کے ایک گروپ نے جو مختلف سائنٹسٹ اور محققین سے، مختلف فنون کے ماہرین سے سوالات کیے تھے، اس میں سے ایک کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا. حمد و صلات کے بعد انہوں نے گویا بحث میں کی، پہلے تمہید نقل کی کہ فکیف تقوم الحجۃ بہذا الدین علی الذین لا ینطقون بلغۃ العرب ولا یعرفون الاعجاز باللغۃ فی ھذا الزمان. ایک سوال اٹھایا کہ ان لوگوں پر جو عربی زبان نہیں بولتے، اور قرآن کے بلاغی اعجاز اور معجزے کو، قرآن میں جو فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے، اس کو پہچانتے ہی نہیں موجودہ زمانے میں، ان پر حجت کیسے قائم ہوگی؟ تو کیا ان کے لیے، ان پر یہ لازم ہے کہ وہ عربی زبان سیکھیں اور علوم عربیہ میں مہارت اور مضبوطی حاصل کریں، ام ان اللہ سبحانہ قد رحمہم، یا یہ کہیں کہ اللہ نے ان پر رحم کیا اور تمام نسلوں پر، دنیا میں پائے جانے والی تمام اقوام اور نسلوں پر اللہ نے رحم کیا، چنانچہ سب کے لیے اللہ نے ایسی دلیلیں اور ایسی حجتیں قائم کی جو ساری انسانیت کے لیے کافی ہوں، چاہے ان کی جنس، قومیتیں الگ ہوں، زبانیں الگ ہوں، زمانے اور علاقے الگ ہوں. اس کے باوجود زبان نہ جاننے کے باوجود وہ یہ جان سکتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ان پر یہ حجت قائم کی جا سکتی ہے کہ وہ آسانی سے اس بات اور نتیجے تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور ان پر ایمان لے آئے. چنانچہ آگے انہوں نے کہا کہ معنا فی ہذہ الحلقہ البروفیسر، کہ ہمارے اس حلقے میں اس گفتگو میں پروفیسر بالمار، یہ عربی میں پالمار یا بالمار بے کی جگہ میں سمجھتا ہوں پی ہوگا، اس عربی میں پو نہیں ہے اس لیے انہوں نے لکھا، تو ہو سکتا ہے کہ نام کے تلفظ میں غلطی ہو رہی ہو. عربی میں جو لکھا ہے بالمار یا پالمار یا جو اس طرح کچھ ہوگا، من اشہر علماء جیولوجیا، جیولوجیا کے انتہائی مشہور عالم. ہاں متحدہ ولایات متحدہ امریکہ، یعنی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ایک بہت مشہور بلکہ سب سے مشہور جیولوجی کے اسکالر اور عالم تھے. یہ اس لجنہ اور کمیٹی کے رئیس اور نگراں تھے جو کہ امریکہ کی جیولوجی کمیٹی کے سالانہ 100 سال مکمل ہونے پر ایک جشن کی محفل منعقد کی گئی، کانفرنس منعقد کی گئی، یہ ان کے نگرانی میں ان کی ماتحتی میں تھی. جب ہم نے ان سے ملاقات کی اور ہم نے قرآن و سنت کے اعجاز علمی کا ان پر ذکر کیا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، پروفیسر بالمار. ہاں کہہ رہے ہیں کہ میں ایک بڑا پرلطف قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں. بدا تو ماہو انما کلنا لہو، جو یہ قصہ شروعات ہوا، بدات ماہو اس وقت شروع ہوا جب ہم نے ان سے یہ کہا کہ قرآن نے زمین کے سب سے پست حصہ، زمین میں بڑے نشیب و فراز ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، اونچائی کے علاقے، کہتے ہیں کہ یہ پانی کی سطح سے اتنا اونچا ہے اور فلاں اتنا نیچا ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے اسی اعتبار سے سردی گرمی اور ہواؤں کا تعلق سے جو ہے موسم ایٹموسفیئر پر گفتگو ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ روئے زمین پر خطۂ ارض میں سب سے پست حصہ زمین کا کون سا ہے. اب وہ جیولوجی یعنی جغرافیہ کے علم کا ماہر آدمی ہے جس سے یہ بتایا جا رہا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ دنیا میں زمین کا کون سا منطقہ سب سے نیچے کی سطح پر ہے، پستی میں ہے. وبینا انہا قرب بیت المقدس، اور یہ بھی بتایا قرآن نے کہ یہ زمین بیت المقدس سے قریب واقع ہے، بہت اقرب ہے. وہ کیسے کہ جب فارسیوں میں اہل فارس اور اہل روم میں معرکہ چھڑا، دونوں کے درمیان جنگ چھڑی، جیسا کہ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول اور قرآن مجید میں بطور اشارہ تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. میں اس کا ترجمہ کروں جو عام ترجمے کیے جاتے ہیں، الف لام میم حروف متقطعات میں ہے، غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، یہاں اسی کا تذکرہ کرنا ہے. عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ زمین کے نزدیک تر حصے میں، یعنی عرب کے علاقے سے بڑے نزدیک، شام، حجاز کا، شام اور فلسطین کے علاقے کو کہا گیا. ہاں تو ادنی الارض کا ایک ترجمہ تو یہ ہے جو مشہور ہے کہ قریب تر، آگے وضاحت آئے گی. ایک ترجمہ یہ ہے کہ دونوں کا معنی ہوتا ہے نیچے کا حصہ، تو پست ترین زمین میں رومی مغلوب ہوئے. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور قرآن نے پیشین گوئی کی، ہم مستقبل کی خبروں کے سلسلے میں اس آیت پر اور اس واقعے کی طرف بحث کر چکے ہیں. یہاں فی ادن الارض سے ہماری گفتگو ہوگی کہ یہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے. آگے یہ کہتے ہیں صاحب کتاب، وَأَدْنَى تَأْتِي بِمَعْنَى اقرب، یہ ادنا کا لفظ، فی ادن الارض، زمین کے ادنا حصے میں، تو ادنا اقرب، نزدیک تر، قریب تر کے معنی میں بھی آتا ہے. وَتَأْتِي بِمَعْنَى اخفض، اور پست تر، نچلے، زیادہ سے زیادہ نیچے کے معنی میں بھی آتا ہے، حفظ، پست ہونا. والمفسرون رضوان اللہ علیہم ذهبوا الى معنى ادنى الارض، اور مفسرین رحمہم اللہ ادنى الارض کے اقرب الارض الى جزیرۃ العرب کا معنی کیا ہے عام طور سے، کہ جزیرۃ العرب سے نزدیک تر اور قریب تر کی سرزمین. لیکن کہتے ہیں ولکن المعنى الثانی ایضا مقصود، کہ دوسرا معنی جو اخفض کے طور پر ہم نے کہا کہ پست ترین زمین، نچلی، انتہائی نچلی زمین، ہاں تو یہ بھی مقصود میں شامل ہے. یعنی دوسرے معنی کو غلط نہیں ٹھہرا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی مقصود میں شامل ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے، قرآن تو سب سے جامع ہے، قرآن کے بعد جو آپ کا کلام ہے اگرچہ قرآن سے الگ ہو جاتا ہے لیکن آپ کا کلام بھی کلمات جامعہ پر مشتمل ہے، یعنی کم الفاظ اور زیادہ معنی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت دی گئی تو رسول کے کلام کی خصوصیت سے بڑھ کر اللہ کے کلام کی خصوصیت ہے، ان میں کوئی مناسبت بھی نہیں ہے، اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے، تو اس میں کتنی بلاغت، کتنی گہرائیاں اور وسعتیں ہوگی معنی اور مفہوم کی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کا حصہ ہے۔ وعندما درسنا، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے تحقیق کی، ریسرچ ورک کیا، پڑھا، غور کیا، تو ہم نے درسنا احفظ منطقۃ فی الارض، زمین کے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ نچلے حصے پر، ہاں واقع زمین کا کون سا حصہ ہے، جب ہم نے اس کی جستجو کی، وجدنا انہا ہی نفس المنطقہ، تو ہمیں معلوم ہوا، پایا کہ یہی وہ زمین ہے، سرزمین ہے جس کو اللہ نے ادنی الارض کہا ہے قرآن میں، ہاں التی دارت فیہا المعارک، وہ زمین جس میں رومیوں کے درمیان اور فارسیوں کے درمیان جو ہے جنگ واقع ہوئے، جنگیں ہوئی اور اس میں رومی مغلوب ہوئے، یہی ادنی الارض ہے، یعنی پست ترین دنیا کا سب سے نچلا حصہ طبقہ۔ ہاں فلما قلنا ھذا للپروفیسر بالمار، جب یہ بات ہم نے پروفیسر بالمار سے پالمار سے کہی تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے جواب ان کا تھا نہیں، مناطق و کثیرہ یا افض من ھذہ المنطقہ، بہت سے ایسے مناطق اور علاقے ہیں جو اس زمین کے اس حصے سے بھی زیادہ پست اور نیچے ہیں۔ ہاں وَأَخَذَ يَذْكُرُ لَنَا مَنَاطِقَ فِي أَوْرُوبَا وَمَنَاطِقَ فِي أَمْرِيكَ، چنانچہ وہ یورپ کے کچھ علاقوں کو، منطقوں کو، زمین کے خطوں کو اور امریکہ کے کچھ زمینی حصوں کو ہمارے سامنے پیش کرنے لگے اور بیان کرنے لگے کہ دیکھیے وہ بہت پست ہے، وہ بھی اس سے نیچے ہے۔ ہاں فَقُلْنَا لَهُ يَا دُكْتُور، تو ہم نے ان سے کہا کہ اے ڈاکٹر صاحب، ہاں یہ اس کے پی ایچ ڈی اور دکتور ہیں، کہا نَحْنُ قَدْ تَأَكَّدْنَا مِنْ ذَلِكَ، ہم نے یہ بات بالکل مضبوط کر لی ہے، یعنی اچھی طرح تحقیق کر کے اس کو مضبوط کر لیا ہے، پکا کر لیا ہے۔ فکان معاہ مصور جغرافی مجسم فیہ الارتفاعات والانخفاضات، تو انہوں نے کہا کہ یہاں ان کا ایک تصویروں سے آلادہ ابھرا ہوا، ہاں مجسم، ہاں خریدا نقشہ تھا، میرا خیال ہے گلوب یا گلوب کی شکل کا پھیلا ہوا نقشہ تھا، جس میں زمین کے ارتفاعات بلند حصوں اور انخفاضات پست حصوں کی نشاندہی کی گئی تھی، یعنی ایسا نقشہ تھا جس میں ابھرے ہوئے حصے اور پست حصوں کو ظاہر کیا گیا تھا وہ مجسم شکل میں۔ فقالا اذن الامر بسیط، تو کہا ٹھیک ہے معاملہ تو آسان ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہاں ھذا ھو المجسم یبین لنا احفظ منطقۃ، یہ جو گلوب اور نقشہ ہے ہمیں جو ہے زمین کے سب سے پست حصے کی نشاندہی کر دے گا۔ ہاں چنانچہ انہوں نے، جو اگلا جملہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گلوب رہا ہو، چنانچہ انہوں نے جو ہے قرائے ارضیہ کو اپنے ہاتھ سے، جو مجسم تھا گلوب تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے گھمایا، زمین کے اس نقشے کو جو مجسم شکل میں تھا اور جس میں ابھری ہوئی اور پست چیزوں کو ظاہر کیا گیا تھا، اسے گھمایا، ہاں اور اپنی نظر کو اس علاقے پر گاڑ دیا، اس کی طرف متوجہ کیا جو بیت المقدس سے قریب اس کے حصے تھے، ہاں ووجہ نظرہ علی المنطقۃ المحددہ وہی قرب بیت المقدس، فاذا بہ یرا سامن قد خرج من تلک الخریدہ، تو اچانک دیکھتے ہیں کہ ان کو ایسا نظر آیا ہمیں کہ اس نقشے سے کوئی تیر نکلا ہو اور اس نقشے سے، اس گلوب سے تیر نکل کر ان کو جو ہے لگ گیا ہو، جس پر کے لکھا ہوا ہو، ہاں یعنی اس میں تیر کا نشان بنا ہوا تھا اور اسی کو وہ تیر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک تیر دیکھا جس پہ یہ لکھا ہوا تھا احفظ منطقۃ علی وجہ الارض، کہ روئے زمین کا سب سے نچلا اور سب سے پست علاقہ سرزمین۔ ثم بعد ذلک تحول بسرعہ، پھر بڑی تیزی سے وہ پلٹے، وقال اور ہم سے کہا ھذا کلام صحیح، یہ تو بالکل صحیح بات ہے جو آپ نے بیان کی کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے، پست زمین، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ ثم اخذ یشرح کما نرى الان وهو يتكلم في الخريطه، پھر اس کے بعد وہ تشریح کرنے لگے جیسا کہ ہم آج نقشے میں دیکھ رہے ہیں. یہ میرے سامنے جو زمین کا انہوں نے ایک شکل بنائی ہے, اس میں زمین کے جو پست سے پست علاقے ہیں ان کی نشاندہی کی ہے. یہ سب سے نیچے کی جو لکیر بنائی ہے یہ دوسرے لکیروں کے مقابلے میں بیت المقدس سے قریب کا روم, اہل روم اور اہل فارس کے درمیان جو جنگی واقعات ہوئے ہیں اس جگہ کے وقوعے کو دوسری زمین کے خطوں کے مقابلے میں اس پستی کو ظاہر کر رہا ہے یہ نشان. یہ نقشہ پروفیسر پالمار نے بیان کیا بنایا اور کہا کہ یہ منطقہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پست علاقہ ہے. اس کے بعد پروفیسر پالمار کہتے ہیں کہ ان ہذا فی الواقع یقول احفظ منطقۃ فی العالم بجانب البحر المتوسط. یقیناً یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ نقشہ کہہ رہا ہے اور یہ تحقیق کہہ رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر بحر مردار کے جانب میں قریب میں موجود یہ علاقہ سب سے پست ہے, سب سے نیچے ہے. اس پر شیخ زندانی نے تبصرہ کیا کہ پروفیسر پارمار جو ہے وہ حیرت زدہ رہ گئے, مندہش ہو گئے, حیرت زدہ رہ گئے جب انہوں نے یہ پایا کہ قرآن یسف المادی کیف بدا وجد القرآن یسف المادی کیف بدا. جب یہ پایا کہ قرآن نے ماضی میں یہ بتایا کہ کیسے شروعات ہوئی, خلق الارض کیف, خلق الارض کیف بدا, زمین کی تخلیق کیسے شروع ہوئی, آسمان کی تخلیق کیسے ہوئی, خرجت المیاہ من باطن الارض کیف, تو قرآن نے یہ بیان کیا کہ زمین کے اندرونی حصے سے پانی کے سوتے کیسے نکلے, ارسیت الجبال کیف, پہاڑوں کو کس طریقے سے گاڑا اور نصب کیا گیا زمین کے اندر, خرجت النباتات کیف, پودے کیسے نکلے, پیدا ہوئے وہ بات سکتے ہیں, کیف حدثت هذه الاحداث, یہ سارے واقعات کس طرح واقع ہوئے قرآن نے ان کو بیان کیا. جب ہم نے یہ انہوں نے دیکھا سنا تو وہ انتہائی حیرتوں میں ڈوبتے چلے گئے. ثم کیف یسف سطح الارض اليوم ویسف الجبال ویسف ما علیہ من ظواہر, پھر کس طرح قرآن زمین کی سطح کے متعلق بیان کرتا ہے, پہاڑوں کا تذکرہ کرتا ہے, اس کی کچھ خصوصیات کو بیان کرتا ہے, فائدوں کو بیان کرتا ہے, اور قرآن اس زمین کے اوپر کچھ ظاہری چیزیں اور اشیاء کو بیان کرتا ہے. ثم یسف الاحوال التي تمر بها الارض, پھر قرآن جو ہے ان حالات کو بھی بیان کرتا ہے جس سے زمین گزرتی ہے, کما حدث بالنسبه لجزيره العرب, جیسا کہ جزیرت العرب کے تعلق سے جو واقعات ہوئے اس کو بھی قرآن نے کسی حد تک بیان کیا ہے, ضروری حد تک, بلکہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے ویسف ما سيكون عليه حال بلاد العرب, ان قریب بلاد عرب کا کیا معاملہ ہونے والا ہے, اس واقعات کا کچھ چیزوں کا تذکرہ قرآن میں اور حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ ایسا ایسا ہوگا, زلزلہ آئے گا, یہ چیزیں نکلے گی, ایک آگ ابھرے گی, وغیرہ وغیرہ, ایسی بہت ساری چیزیں. وما سیکون علیہ حال الارض, اور جا ان قریب مستقبل میں زرعِ زمین کا کیا معاملہ ہونے والا ہے. فقال, پروفیسر صاحب نے کہا, هذا الكتاب عجیب یسف لنا الماضی, یہ بڑی عجیب کتاب ہے. دیکھیے ہم قرآن کے علمی معجزات کی اور اللہ کے رسول اور قرآن کی کچھ نشانیاں بیان کر رہے تھے, ماضی کی خبریں, مستقبل کی خبریں, یہ گزر چکا اور پھر یہ علمی معجزے کی بات ہے. پروفیسر پالمار اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب کتاب ہے, ہمارے سامنے ماضی کو بھی بیان کر رہی ہے, ویسف لنا الحاضر, محاضر کے زمانے کی بات کو بھی بیان کر رہی ہے, ویسف لنا المستقبل, اور مستقبل کی بات بھی ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے. ولکنہ غیر ہی من العلماء, لیکن انہوں نے کہا کہ دیگر علماء اور محققین کی طرح ان کا بھی ایک معاملہ یہ ہوا, یقفون مترددین فی اول الامر, کہ شروعات میں پہلے پہل معاملے میں وہ تردد میں, حیرت, شک شبہ اور جھجک میں مبتلا رہے, ثم بعد ذلك یعلنون ما یعتقدون, پھر کافی غور و فکر اور تردد کی کیفیت کے بعد میں وہ اپنے عقیدے اور دین کی بات کا اعلان اور اظہار کرتے ہیں. ولقد قدم بحثا فی القاہرہ, شیخ کہتے ہیں کہ انہوں نے قاہرہ میں, مصر کی راجدھانی قاہرہ میں, ایک بحث کو, ایک تحقیق کو پیش کیا, حول الاعجاز فی مجال علم الجیولوجیا, جیولوجی, جغرافیہ کے علم کے میدان میں, فلکیات اور جغرافیہ, اس علم کے میدان میں جو ہے انہوں نے اعجاز پر, معجزے پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بحث پیش کی. ثم ختم بحثه هذا بقوله, اپنی اس بحث کو, اپنے اس قول پر انہوں نے ختم کیا کہ انا لا اعلم المستوى الثقافي الذي كان عليه الناس في زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا علم اور تحقیق کا معیار کیا تھا, ان کی سطح کیا تھی. ولا ادری فی ای مستوی علمی ان قانون, اور وہ خود علم کے کس معیار پر تھے وہ لوگ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی میں نہیں جانتا. فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا نَعْرِفُ عَنْ أَحْوَالِ الْأَوَّلِينَ، تو اور جبکہ معاملہ ایسا ہے جو ہم پہلے کے لوگوں کے حالات سے متعلق ہم جانتے ہیں، وَالْمُسْتَوَى الْعِلْمِ الْمُتَوَازِي، اور اس زمانے کے پرانے زمانے کے لوگوں کے جو علمی سے مراد ہم سائنسی تحقیقاتی کہہ لیں، کہ یہ جو تحقیقات آج پہنچی ہے اس معاملے میں ان کا معیار بہت پیچھے اور نیچے تھا. بعض اعتبار سے وہ ہم سے آگے رہے ہوں الگ بات ہے، لیکن سائنسی تحقیقات اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ان کا معیار بہت کمتر تھا. والذی لیس فیہ ہذہ الامکانیات، اور اس علم اور اس معیار میں آج کے زمانے میں جو امکانیات اور وسائل حاصل ہیں اس زمانے میں نہیں تھی. فلا شک ان ھذا العلم الذی نقرأہ الان فی القرآن، تو اس میں کوئی شک نہیں. پروفیسر پالمیر جو جیولوجی کے ماہر اسکالر ہیں، امریکی کمیٹی کے جیولوجی کے جو ہے وہ ذمہ دار، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ علم جسے ہم آج اب قرآن میں پڑھتے ہیں یہ علم الہی کا کے نور کا حصہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا ہے، نازل کیا ہے. ہا اوازا ینہا بحثہ بالتصریح التالی، وہ ہے جو اپنی بحث کو اس واضح صراحت کے ساتھ اپنی بحث کو ختم کرتے ہیں اور اختتام تک پہنچاتے ہیں. پروفیسر بارمار کہتے ہیں کہ لقد قمت ببحث فی تاریخ الحضارت المبکر للشرق الاوسط، میں نے تازہ شرق اوسط کی تہذیب و ثقافت کے بارے میں، ہاں شرق اوسط مشرق وسطی کے علاقے کی تحقیقات کے سلسلے میں میں نے اس کی تاریخ کو جاننے کی کوشش کی. لِأَعْرَفَ اِذَا كَانَ فِي الْوَاقِعِ قَدْ وَرَدَتْ أَنْبَاءٌ جَادَّةٌ كَهَذِهِ، تاکہ میں جان سکوں کہ اس وقت کیا ہوا تھا، اس وقت کے حالات کیا تھے جب اس قسم کی خبریں مشرق وسطی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کے سامنے آئی، پیش کی گئی. اِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سِجِلٌ، جبکہ وہاں کوئی تحقیق کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا، کہا اس قسم کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں وہاں کوئی چیز موجود نہیں تھی، کوئی علم موجود نہیں تھا، کوئی ریکارڈ نہیں تھا. فَإِنَّ هَذَا، تو یہ چیز اس اعتقاد کو، اس خیال کو، اس یقین کو قوت دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے علم کی تھوڑی سی ہلکی سی مقدار دنیا کے سامنے پیش کی ہے، بیان کی ہے. اس وقت جو لوگ نہیں جانتے تھے، مستقبل میں اور جدید تحقیقات اور آلات کے ذریعے سے جس نتیجے تک بعد میں لوگ پہنچنے والے ہیں اور ہم پہنچے ہیں اور ابھی کچھ لوگ پہنچیں گے، ان چیزوں سے متعلقہ بہت کمتر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا تک پہنچائی ہے. اس اکتشفناہ فقط، جس کا ہم نے تھوڑا سا ادراک کیا ہے اور انکشاف کیا ہے، جدید زمانوں میں ہم نے اس کا انکشاف کیا ہے. اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے جانتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت پہلے یہ چیزیں بتا دی. اننا نتطلع الى حوار مستمر فی موضوع العلم فی القرآن فی سیاق الجیولوجیہ، ہم برابر جو ہیں غور و فکر کر سکتے ہیں، جھانک سکتے ہیں مستقل طور پر قرآن میں موجود علم سے متعلق، خاص طور سے جیولوجی کے بیانات کے تناظر میں. ہم ابھی اور مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں غور و فکر کے مزید گوشے اور پہلو باقی ہیں جس پر ہم مستقل کام کر سکتے ہیں، تحقیقات کر سکتے ہیں. اس پر شیخ زندانی نے جو تبصرہ کیا، ہاں بہت کم وقت ہے کہ نام کہتے کہ ہاں یہ علم من علام الجیولوجیہ، علام من جیولوجی کے علام، ایک بڑے نشانات میں سے، ایک مانی ہوئی شخصیت میں سے ایک شخص جو ہے ہمارے موجودہ دور میں ولایت متحدہ امریکہ کی ایک شخصیت، وہ اس بات میں تردد میں نہیں رہا کہ اس کا وہ اعتراف کرے اور یہ بات پیش کرے اور واضح کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وحی الہی کا نور ہے. ولکنہ بحاجت الی من یوضح له الحقیقہ، لیکن وہ اس بات کا محتاج تھا کہ اس کو حقیقت تک، حقیقت سے روشناس کرے، اسے کوئی ایسا شخص ملے جو حقیقت اس تک پہنچائے. لقد عاش الغربیون وكذلك الشرقیون معرکۃ بین الدین والعلم، مغربی دنیا کے لوگ اور اسی طریقے سے مشرق کے بہت سارے علماء، ہاں ایک لمبی زندگی اس طرح ایک پیریڈ گزارا ہے کہ دین اور سائنس کے درمیان معرکہ قائم ہوا. وکان لابد ان تحدث هذه المعرکۃ، اور یہ ضروری تھا کہ یہ جنگ چھڑے، دین مذہب اور سائنس کے درمیان جنگ. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی ہاں ادیان پائے جاتے ہیں سب کے سب محرف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام دے کر اسی لیے بھیجا کہ جس چیز کو لوگوں نے فساد زدہ اور بگاڑ والا بنا دیا ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم درست کرنے میں. ہاں سیتسا علم تب کہہ رہے ہیں آگے کہ ایک سوال پوچھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے وہ کیف سیقبل منا هؤلاء سیقبل منا هؤلاء الناس ونحن في تخلف ونحن في بعد عن ديننا, کہ یہ لوگ اس علم اور تحقیق پر کام کرنے والے لیے یہ لوگ ہماری باتیں کیسے قبول کریں گے جبکہ ہم پسماندگی میں ہیں, پچھڑے ہوئے ہیں اور اپنے دین سے بھی دور ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ان العلم يفتح بصائر اهله, علم اور تحقیق جو ہے اپنے ماننے والے اور جاننے والے کی بصیرتوں کو کھولتا ہے, ان کے دل کی آنکھوں کو کھولتا ہے. انہم ينظرون الى الحقائق ولا ينظرون الى الصور, وہ حقائق پر نگاہ ڈالتے ہیں, غور کرتے ہیں, شکل صورت اور ظاہر کو نہیں دیکھتے. ہاں, اور یہ آج کا جو علم ہے اور علمی تقدم اور ترقی ہے, یہ حقیقت میں اسلام کا ہی محفوظ سرمایہ تھا جو ہم نے کھو دیا, اسلام کا سرمایہ ہے. اس لیے کہ فإن هذا العالم يحني رأسه اجلالاً, اس لیے کہ یہ کائنات اور دنیا اپنا سر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے اپنا سر جھکاتی ہے. پھر وہ فطرت جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے, وہ ایمان اس پر ایمان کے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتی کہ سچائی کو قبول کر لے. جو نہیں مانے گا وہ الجھنوں کا شکار ہوگا. انسان کو سچائی کو قبول کرنے میں ہی اطمینان اور ایمان ملتا ہے, ایمان کے ساتھ ہی وہ جو ہے سچائی کے جو ہے اطمینان حاصل کرتا ہے. ان الناس بدون ایمان فی طلق وضیع, یقیناً لوگ بغیر ایمان کے گھبراہٹ قلق اور ضیاء میں ہوتے ہیں, ان کی عمریں ضائع ہوتی ہیں. فما ان هذه الحريه, پھر آگے شیخ زندانی بڑی پیاری باتیں کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزادی جس کے ذریعے سے آج اہل مغرب فائدے اٹھا رہے ہیں, دنیا میں لذتیں حاصل کر رہے ہیں, انجوائے کرتے ہیں آج کی زبان میں, یہ ان کے علماء کو اس بات پر مددگار ہوتی ہے, یہی آزادی ان کے لیے مددگار ہے کہ وہ اس بات کو کھل کر کہیں جس کو وہ جانتے ہیں, جس کا عقیدہ رکھتے ہیں. یعنی یورپ کی آزادی جو آوارگی بن گئی ہے, یہی آزادی حق کے قبول کرنے اور اس کا اعتراف کرنے میں بھی ان کے لیے مددگار ہے. ہاں, وہم لا یبالون ولا یحسبون ای حساب, کہ اور وہ کسی اس سلسلے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے اور کسی حساب اور مناقشے کے خوف نہیں رکھتے کہ ہم اگر سچائی کو قبول کریں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگا. آخری بات انہوں نے جو کہی, وہا ہوا کما سمعناہ فی کثیر من ہذہ الحلقات, ہاں, اور یہ دیکھ رہے ہیں ہم جیسا کہ ہم نے بہت سارے حلقات میں یہ جو گفتگو کی ہے ہم نے مختلف علوم کے ماہرین سے, قرآن حدیث کے معجزات کو پیش کر کے جو سوال جواب کیے, یقررون ویعترفون بالمعجزہ القرآنیہ الحیہ المتجددہ الی قیام الساعہ, یہ برابر قرآن کے زندہ اور نو بنو نئے نئے معجزات علمیہ کا وہ اعتراف کرتے ہیں, ان کا اقرار کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ, جو علم والے لوگ ہیں, تحقیق والے لوگ ہیں, وہ اس بات کو جانتے ہیں, یقین مانتے ہیں کہ وہ چیز جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے وہ الحق, وہ حق ہے. یہاں اوت العلم سے ان کو عام کر دیا کہ اب سائنس و جغرافیہ اور دوسرے علوم کا ماہر بھی یہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل کیا ہوا کلایا ہوا دین سچا دین ہے, یہ حق ہے. ویہدی الی صراط العزیز الحمید, اور یہ غالب قابل تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. سورہ سبا کی یہ آیت ہے, آیت نمبر 6-7 یا اس کے آگے پیچھے. غور سے دیکھیے کہ اہل علم جب سچائی کا مطالعہ کرتے ہیں کائنات کا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کے آئینے میں اپنی تحقیقات کے نتائج کو پرکھتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں, تو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.